ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. جب موسى علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کے لیے میچیورٹی بھی بہت ضروری ہے, عمر کی پختگی بھی بہت ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کس وقت یہ ذمہ داری دی؟ جب خاص طور پر وہ اپنے میچیورٹی کی ایج کو پہنچے, اور پھر وقت کی تپش کے بعد اور بہت سے تجربات کرنے کے بعد وہ ایک خاص مقام تک پہنچے. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. غالباً صبح سویرے کا وقت ہوگا جب عام طور پر لوگ سو جاتے ہیں, یا پھر دوپہر کا وقت ہوگا, بہرحال لوگوں کے سونے کے وقت کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا, اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ قبطی قوم یا مصری قوم جو تھی, اس وقت بنی اسرائیل کو سخت زیادتیاں کر رہی تھی. ایسی حالت میں اگر موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو ایک قومی واقعہ بنا لیتے تو وہ اس قتل کو ایک فخر کا کام قرار دیتے کہ میں نے دشمن قوم کا ایک فرد مار دیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن قوم کا فرد مارنے کے بعد بھی انہیں شدید افسوس ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی دشمن قوم سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کا قتل کرنا جائز نہیں. صرف یہ سوچنا کہ ہم کیونکہ ایک خاص قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسری قوم سے اگر ہمارا عداوت کا تعلق ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ہر طرح کی جاتی کرنے کی اجازت ہے نہیں. اسلام ایسا اخلاق نہیں سکھاتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں, رب انی ظلمت نفسی. اور یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف دفاع کے طور پر اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا تھا اور وہ اس کو لگ کے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بہت قوی معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اپنے بھائی کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو اس وقت بھی, اور اسی طرح یہاں بھی جو لفظ استعمال ہوا, اس کا وقضہ ہو موسیٰ, اور وقضہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھونسا مارنا یا ہاتھ مارنا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہاتھ سے تو کوئی عام طور پر نہیں مرتا, بہت سارے ہاتھ مارنے پڑتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی ہاتھ سے پار ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہ تھی کہ وہ اس کو مار دے, لیکن یہ کہ چونکہ وہ مصری جو تھا یا قبطی جو تھا وہ ان کی اپنی قوم کے شخص کے خلاف لڑ رہا تھا, اور ابھی آپ نے تحقیق نہیں کی تھی کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں, کیونکہ آپ کی قوم کے شخص نے آپ کو پکارا تھا, اس وجہ سے آپ نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ان کو الگ کرنے کی کوشش کی, اور اس کوشش میں وہ شخص ختم ہو گیا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب, یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے, اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یعنی مجرم خواہ اگر میری اپنی قوم کا بھی ہو تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ کون سا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کیا تھا کہ وہ واقعہ اس وقت چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا موقع مل گیا. فأصبحت المدينة خائفا يترقب. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے, یعنی ہر ایک سے لڑائی کرتا ہے اور ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا مول لیتا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصلاح محض کسی کو مار ڈاڑ کر نہیں ہوتی. اصلاح کرنے کے لیے بہت صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور اس کے بعد یہاں سے نکل کر مدین کا رخ کیا۔ ولما توجه تلقاء مدين قال قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کردار سامنے آتا ہے کہ کتنے خیر خواہ انسان ہیں اور کتنے ہمدرد انسان ہیں۔ ایسا انسان جو لوگوں کا یا انسانیت کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ان کی مدد کو صرف اس وقت نہیں پہنچتا جب وہ بلائیں۔ پیچھے ایک اسرائیلی جو ہے وہ مدد کو پکارتا ہے تو بھی موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں یہ خواتین مدد کے لیے پکارتی نہیں ہیں، صرف ان کے حال اور پریشانی کو دیکھ کر آپ خود مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے دین کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنا جانتا ہو، جو صرف سوال کرنے پر ہی کسی کی مدد نہ کرتا ہو بلکہ اس کی گہری بصیرت اس کو دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھنے کے قابل بنائے۔ پھر وہ بچیاں کہتی ہیں، پر ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ کی دعا ہے، اور اس وقت اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو دیکھیں کہ اپنی قوم چھوڑ چکے ہیں، علاقہ چھوڑ چکے ہیں، وطن چھوڑ چکے ہیں، پردیش میں بیٹھے ہیں، کھانا نہیں، گھر نہیں، ٹھکانا نہیں، کچھ نہیں، اور چاروں طرف سے ایک اجنبیت کی فضا ہے، اور پیچھے جو قتل ہو چکا اس غم کا بھی بوجھ دل پر ہے۔ یہ ہے ایک مستر انسان کی کیفیت۔ ایسے میں وہ کس طرح پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان پہ ایسی کیفیات آتی ہیں کہ غم کی انتہا ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں کس قدر تنہا ہے، کہیں کوئی جان پہچان نہیں، بالکل اکیلے اجنبی۔ ایسے میں انسان کو بعض وقت یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مانگے تو کیا مانگے۔ جب کبھی یہ سمجھ نہ آئے کہ مانگے تو کیا مانگے اور بہت ہی پریشانی کی کیفیت ہو، تو بس اللہ سے خیر اور اس کا فضل مانگنا شروع کر دے۔ یا اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے، جو بھلائی بھی تو مجھے عطا کرے، میں اس سب کا محتاج ہوں، کوئی چوائس نہیں ہے اب ان کے پاس کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے یا یہ نہ دینا یا وہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، کچھ نہیں، جو بھی تو بھلا کر دے۔ انتہائی عاجزی کی کیفیت ہے، اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ اب دیکھیں پھر کس طرح دعا سنی جاتی ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءَ، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دے۔ انہوں نے کسی اجر کے لیے نہیں پلایا تھا، نہ مانگا، نہ پیچھے گیا، نہ مطالبہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کے دل میں خود بخود خیال ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بندوں سے توقع نہ رکھیں، اللہ سے رکھیں، اس سے مانگتے رہیں، پھر اس کا کام ہے کہ وہ کہاں سے مدد کرے آپ کی اور کس سبب اور کس ذریعے سے کرے، یہ پھر اسی پہ چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. مضبوط اور امانت دار ہو, القوی الامین. اب دیکھیں کہ یہ بچیاں چند دن کے تجربے سے پہچان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ دو بڑی کوالٹیز ہیں, اس لیے وہ اپنی رائے کے ساتھ دلیل بھی دیتی کہ آپ اس کو کام پہ رکھ لیجیے کیونکہ اس کے اندر یہ اور یہ کوالٹی ہے. اور یاد رکھیے کہ جس شخص کے اندر امانت کی خوبی ہو وہ شخص ہر ایک کا پسندیدہ ہو جائے گا, اس کی خیر و خوبی اور بلائی چھپی نہیں رہتی. لیکن افسوس یہ کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ امانت اٹھ جائے گی. کسی پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, اعتماد نہیں کر سکتے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے نا, جب بچپن میں ان کو ان کی والدہ نے اس جھولے میں ڈالا تھا, اس کشتی میں جب ڈالا تھا, اس ڈبے میں ڈال کے, تو اللہ تعالیٰ نے خاص محبت ان کے اوپر ڈال دی تھی, جس کی وجہ سے وہ خود کچھ بھی نہیں کسی سے کچھ کہہ سکتے تھے نہ مان سکتے تھے, لوگ خود ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب بڑی عمر کو پہنچے ہیں تو شاید وہ خوبی بھی ان کے اندر ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کیا. القوی, قوی ہونا اپنے موقف میں, اپنی گفتگو میں, اپنے سٹرکچر میں, یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے جو دین کے کام کے لیے ضروری ہے. کیونکہ بیمار انسان, کمزور انسان, مریض انسان دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا یا رضا کا خیال رکھنا کہ ہمارے اندر اچھی قوت پیدا ہو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ اچھی طرح کر سکے, دین کی خدمت زیادہ اچھی طرح کر سکے, تو کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور پھر دوسری بات, اخلاقی خوبیوں میں اعلیٰ ترین خوبی امین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ خوبی تھی, صادق اور امین, کہ آپ کسی بھی نوکری پر ہوں, کسی بھی کام, کسی بھی ذمہ داری تو دو جاب پہ ڈالا جائے تو اس کو اس طرح نبھائے گویا یہ آپ کا اپنا ذاتی کام ہے اور اس سے بھی بڑھ کر, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا ہے یا نہیں. عام طور پر ہم بعض اوقات شوق میں دین کا کام لے کر لیتے ہیں, لیکن جب کرنے لگتے ہیں تو پھر سستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر اس کو ٹال مٹول سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھاتے نہیں. امت مسلمہ کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے اندر کمٹمنٹ نہیں رہی. یعنی کوئی بھی کام ہو کہنے کو کہہ دیں گے کہ ہاں ہم کریں گے, لیکن جب کرنے کا موقع آئے تو پھر کر کے نہ دیں گے. اسی لیے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام جو اجنبی ہے, کوئی ان کا نام نہیں جانتا, کوئی ان کو پہچانتا نہیں, کچھ پتا نہیں, لیکن ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کی شخصیت سے آیا ہے. اچھائی اور خوبی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کر اپنے منہ میں مٹھو بن کر اپنی تعریفیں کریں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی نہیں. خوبی وہ ہے جو آپ کے عمل اور اخلاق سے سب بہت جھلکنے لگے, آپ کا کام بتا دے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے. اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. کیونکہ نکاح کے بغیر ایک نوجوان شخص کا گھر میں رہنا اور کام کے لیے اور کئی سال تک رہنا, یہ انہیں کچھ مناسب معلوم نہ ہوا, اس لیے انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا. بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو, اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے. میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا, تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی محسن کی نیکی ضائع نہیں کرتے نا. موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کا پتہ نہیں کہیں سے لے کر گئے تھے کہ اس معاشرے یا اس کمیونٹی کے اندر سب سے اچھا گھرانا کون سا ہے. کسی انسان سے ان کی خبر نہیں لے کر گئے تھے کہ وہاں جا کر پہنچے, وہ اکیلے پہنچے تھے, کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, صرف ایک نیکی کی تھی بے لوس ہو کر, بے غرض ہو کر, اور وہی نیکی ان کے سامنے بہت سی دنیاوی بھلائیوں کا بھی دروازہ کھول دیتی ہے. ہم نیکی صرف اس وقت کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر آئے, تو پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا, کوئی مال ملے گا یا شہرت ملے گی, کوئی نام بری ملے گی, کیا ملے گا, اور اگر ملے گا تو آگے بڑھتے ہیں, اور اگر نہیں ملے گا تو گھر لوٹ جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر ان بچوں سے نہیں پوچھا تھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت, ایک اخلاقی ضرورت کے تحت, ایک دینی فریضہ سمجھ کر انہوں نے اجنبی لڑکیوں کی مدد کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی آئندہ زندگی کے سارے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے. گھر بھی ملا, شادی بھی ہوئی, کھانے کو بھی ملا, شیلٹر ملا, एक अच्छा घराना मिला, सब कुछ मिल गया। अगर आज हम ये चाहते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करे और आखिरत में भी भलाई हो, तो फिर सोचें कि हम खुद कितनी भलाई करने वाले, हम क्या डिजर्व करते हैं। हम सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते। नेकी वो है जो लालच के बगैर हो, जो गर्व के बगैर हो। इसलिए जब कभी कोई काम करने लगे तो फौरन अगर कोई शैतान ख्याल भी डाले कि तुम ये अच्छा काम कर लो, तुम ये और ये फायदा हो, तो हटा दे उसको, उस ख्याल को। नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करनी है, दुनियावी वफादात के लिए नहीं। दुनिया तो जो मेरी किस्मत में लिखी है वो आएगी, और अल्लाह ताला की तरफ से जो खैर और भलाई मुझको मिलनी है वो मिलकर रहेगी, लेकिन मुझे अल्लाह की रजा के लिए करना है जो कुछ करना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं उसके बाद फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और जो कुछ फॉलो करार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। तब गवाह और शायद नहीं थे वहाँ, तो उन्होंने इस निकाह के मौके पर अल्लाह को गवाह करार दिया। और सिर्फ निकाह ही न था बल्कि उसके साथ दीगर मामलात भी तय हो रहे थे, दीगर शरायत भी तय हो रही थी। इसे पता चलता है कि निकाह के मौके पर अगर कुछ जरूरी शरायत जो दोनों फरीकैन की मर्जी से तय पाए उनके रखने में हर्ज नहीं होता, लेकिन बात यह है कि किसी पर ज्यादती ना हो। فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 سال مدین میں رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کیا جو دوسرے شخص سے زیادہ محبوب تھی۔ اس دوران میں سب کا فرعون جو تھا وہ مر چکا تھا، اور فرعون کے خاندان کا دوسرا شخص مصر کا حکمران بن چکا تھا۔ اب آپ اپنی بیوی کو لے کر، اپنے اہل کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف جاتے ہیں، وہ باقی اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاوند بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، شادی کے بعد پر والدین کا عمل دخل نہیں رہتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ مرد گھر والوں کی خدمت کر رہا ہے، یعنی گھر والوں کو ٹھہرایا اور خود گئے آگ کا بندوبست کرنے۔ یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ گھر والوں کی ضروریات کا سامان فراہم کرے۔ لیکن اب تو ماشاء اللہ عورتیں بھی بہت طاقتور ہو چکی ہیں، اپنے کام کو بھی کر لیتی۔ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور پھینک دے اپنی لاٹھی، جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ دو معجزات بہت بھاری تھے، آسان نہ تھا ان کو اٹھانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تدبیر بتائی۔ خوف سے بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ بازو پہلو کے ساتھ لگا لو، یعنی اپنے آپ کو خود سمیٹ لو۔ کیونکہ عموماً نہیں ہوتا نا، خوف کے موقع پر انسان کسی کے ساتھ چمٹتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا ہے، وہاں اس میدان میں کچھ نہیں تھا، تو اپنے آپ کو خود سمجھو۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صفت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بھی بڑے تھے، صفیح اللسان بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ تو ضروری نہیں کہ آپ عمر میں بڑے ہوں تو ہی بڑا کام کر سکے، یا یہ کہ آپ زیادہ اچھا بول سکتے ہوں، یا آپ کے اندر کوئی خاص خوبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اوقات ظاہری خوبیوں سے بڑھ کر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی نگاہ میں عزیز بناتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ چن لیتا ہے اور وہ خوبی اخلاص کی ہے، وہ خوبی اندر کی خوبیوں میں سے ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہوں تو ہمارے لیے نیکی کے زیادہ سے زیادہ دروازے کھلے، تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنے ظاہر کے علاوہ اندر کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جو کسی انسان کو نظر نہیں آتی، صرف اللہ تعالیٰ کو نظر آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں یا جس کو دین کے کام کے لیے چنتے ہیں تو صرف ظاہر نہیں دیکھتے۔ اگر ہم سب بھی شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس کے راستے میں چنے جائیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنے اخلاص کو اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی صلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت کو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حد کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ فرعون جو تھا وہ قدیم مشرکانہ تہذیب کا امام تھا۔ اس کی تہذیب شرک پر مبنی تھی، اور اس تہذیب میں اس کو بہت بلند مقام حاصل تھا۔ اس نے دنیاوی اعتبار سے بہت زبردست ترقی کی تھی، بڑی بڑی عمارتیں بنائی، بڑے بڑے لشکر تھے اس کے، آرٹ اور فنون لطیفہ اور ٹیلیگرافی اور مختلف چیزوں میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا اس وقت دنیا میں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ دنیا میں بھی اس کو لعنت ہے، رحمت سے دور کر دیا گیا، اس کی تہذیب ختم ہو کر رہ گئی۔ آج اس علاقے میں یا یہود و نصارہ بستے ہیں یا مسلمان، اس کا پیروکار کوئی بھی نہیں بستا کہ جو فرعون کا نام بلند کرنے والا ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس تہذیب کو زندہ کرنے کے درپے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون پر لعنت تھی، اور نہ صرف یہ کہ اس پر بلکہ اس کے پیروکاروں پر بھی۔ تو ہمیں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کی پیروی میں ہو، کیونکہ صاف صاف کہہ دیا گیا، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کہ جو کچھ فرعون نے کیا بنایا اس کا سارا کلچر اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال ہوں گے، ان کی دنیاوی ترقی انہیں آخرت کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر یہ سب کچھ بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ یہ معلومات آپ کو دی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار سال بعد آئے تھے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کے گھر میں کوئی لائبریری نہیں تھی کہ جس سے معلوم کرتے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور مصالح تہذیب کیا تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر گزرنے والے سارے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اگر کچھ معلومات تھی تو وہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں تھی اور وہ کتابیں ان کے علماء کے پاس بند تھی عام انسان کی، اور وہ بھی مکہ کے ایک شخص کی وہاں تک ایکسس نہ تھی، رسائی نہ تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ تمام واقعات اس طرح بیان کیے گویا کوئی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہو. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. یہ ساری معلومات ہم نے آپ کو دی ہے، کس لیے دی ہے؟ رحمت کے طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے سبق حاصل کرے، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیا کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر سکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. آپ ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا.